السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورۃ آل عمران آیہ نمبر 195. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھ رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورت آیات ہیں جس میں دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ سے اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کی گئی ہے اور بھی بہت ساری خوبصورت دعائیں ہیں. اور یہ دعائیں اور یہ آیتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کے لیے اٹھتے تو پڑھا کرتے تھے. آئیے آج کی آیتیں دیکھتے ہیں کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب. فاستجاب تو بس قبول کی دعا لهم ان کی ربهم ان کے رب نے. انی یہ کہ لا نہیں اضیع ضائع کروں گا عمل میں عمل عاملن کسی عمل کرنے والے کا منکم تم میں سے من ذکرن او انسا چاہے وہ مرد ہو یا عورت بعضکم بعض تمہارا بعض سے من بعدن بعض سے یعنی تم سب ایک دوسرے سے ہی ہو. فلذین پس وہ لوگ جنہوں نے ہاجر و ہجرت کی وہ اخرجو اور نکال دیے گئے من دیارہم اپنے گھروں سے وہ اوزو اور تکلیف دیے گئے فی سبیلی میرے راستے میں یعنی اللہ کے راستے میں وہ قاتلو اور لڑے وہ قتلو اور قتل کر دیے گئے وہ لأکفرن تو دور کر دوں گا انہم ان سے سیئاتہم ان کی برائیاں ولأدخلنہم اور یقیناً داخل کروں گا میں ان کو جناتن ایسے باغوں میں تجری کے بہتی ہیں یہ چلتی ہیں من تحتیہا ان کے نیچے الانہار نہریں ثواباً بطور ثواب کی من عند اللہ اللہ کی طرف سے واللہ اور اللہ تعالی ہی عندہ اسی کے پاس ہے حسن الثواب بہت ہی اچھا ثواب بہت ہی اچھا بدلہ بہت ہی اچھی جزا. روانی والا ترجمہ دیکھتے ہیں. تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی اور فرمایا میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کروں گا کیونکہ تم دونوں ایک دوسرے کا حصہ ہو. لہٰذا جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں دکھ اٹھائے اس کے علاوہ جن لوگوں نے جہاد کیا اور شہید ہو گئے میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور ایسے باغات میں ضرور داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. اللہ کے ہاں ان کا یہی بدلہ ہے اور اللہ کے ہاں جو بدلہ ہے وہ بہت ہی اچھا بدلہ ہے. سبحان اللہ. ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. تو ان کی دعائیں کیا تھیں؟ پہلے جو ان کی دعائیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے جو ہم سے وعدہ کیا ہے ہماری مغفرت کا ہماری بخشش کا ہمارے گناہوں کو دور کرنے کا ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل کرنے کا تو ہماری ان دعاؤں کو تو قبول فرما. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاستجاب لهم تو پس اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ دعا جس کو کہا گیا کہ دعا ہی عبادت ہے اور دعا ایک ایسا معاملہ ہے جو بندہ جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو ایک سب سے بڑھ کر جو امید ہوتی ہے جو یقین ہوتا ہے کہ اگر اس کو دنیا میں سارے لوگ اس کو مایوس کر کے لوٹا دیں لیکن وہ اپنے رب سے امید رکھتا ہے وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے توکل کرتا ہے اور اس کا رب بھی اس سے وعدہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے ایسے بندوں کی دعا قبول فرمائے گا. اور یہ حدیث کے مفہوم میں یہ بتاتی ہے کہ تم جتنا یقین سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری وہ دعا قبول فرمائے گا. تو دعا کی قبولیت کے کیا کیا ذرائع ہو سکتے ہیں کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ ظفر جمعہ کو یہاں پر اسکان کی مسجد میں دعا کی قبولیت یہ دعا پر ہی خطبہ تھا کہ دعا دراصل ایک عاجزی ہے بندے کی طرف سے اس کا رب پھر اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے جب بندہ عاجزی سے دعا کرتا ہے. اور دعا کو ہی عبادت کہا گیا ہے اصل میں. کیوں؟ کیونکہ اس میں عبادت کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس میں بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے کہ میں بے بس ہوں میں درماندہ ہوں میں عاجز ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے جو کچھ ہے سب کچھ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے. تو رب پر لازم ہے کہ پھر وہ اپنے بندے کی دعا کو قبولیت کا درجہ دیتا ہے الحمدللہ. اور جتنے یقین کے ساتھ ہم دعا مانگیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات دعا کی جو تین اسٹیپس ہم سنتے آئے ہیں نا احادیث کی روشنی میں, کہ یا تو دعا قبول کر لی جاتی ہے یا دعا کو ایک طرح سے ڈپازٹ کر دیا جاتا ہے, بچا کے رکھ دیا جاتا ہے آخرت کے لیے, کہ کل آخرت کے دن اس کو ان دعاؤں کو جو قبول نہیں ہوئی تھی دنیا میں اس کا بدلہ آخرت میں دیا جائے گا اس کو. اور یہ پھر جو کوئی بڑی آنے والی مصیبت ہے بلا ہے وہ ٹال دی جاتی ہے, کوئی مشکل ہے وہ ٹال دی جاتی ہے. تو اب دیکھیں تینوں حالت میں فائدہ کس کا ہو رہا ہے آپ بتائیں, کہ دعا کے جو تینوں اسٹیپس ہمیں بتائے گئے ہیں کہ اگر قبول ہوتی ہے نہیں قبول ہوتی ہے تو بھی فائدہ کس کا ہے, ہر حال میں بندوں کا فائدہ ہے نا. تو اس لیے ہمیں دعا مسلسل اور بار بار کرتے رہنا چاہیے. دعا مومن کا ہتھیار ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ دعا قبول فرمائے گا اپنے بندوں کی, کتنی بڑی بات ہے. تو بندے جب دعا کرتے ہیں, اور دعائیں بھی کون سی ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کرتے ہیں, اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں, دنیا میں کامیابی اور غلبہ چاہتے ہیں, یعنی مسلمانوں کو غلبہ ملے, ان اسلام کی سربلندی ہو, تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے. اور یہاں پر سبحان اللہ آپ دیکھیں سب سے بڑی بات جو کہی گئی کہ من ذکرین او انثا, چاہے تم میں سے وہ کوئی مرد ہو یا عورت. اب آپ یہاں پر مجھے بتائیے کہ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے, اگر وہ ماں ہے تو اس کو تین گنا زیادہ درجہ اور فضیلت دی گئی ہے, اس کے قدموں کے نیچے جنت کی بشارت دی گئی ہے. اگر وہ بیٹی ہے, اگر وہ تین بیٹیوں کی یا دو بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے یا بہنوں کی پرورش کرتا ہے, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ قیامت کے دن اس طرح کھڑا ہوگا جیسے آپ نے دو انگلیاں اپنے قریب کی بتائیں آزو بازو. تو اگر وہ اور بیوی ہے اور بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے, اس کو اچھا کھلاتا پلاتا ہے, اس کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کرتا, تو ایسے شوہروں کو بھی خوشخبری دی گئی ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ کوئی بد اخلاقی سے پیش نہیں آتے. تو آپ دیکھیں کہ ہر لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اسلام میں عورت کا درجہ بہت بڑا ہے. اور یہاں پر سب سے اہم بات جو پتہ چلتی ہے کہ من ذکر او انثا, اللہ تعالیٰ نے دو جینڈر بنائے ہیں, ذکر الگ ہے انثا الگ ہے. آپ دونوں کو مکس نہیں کر سکتے, دونوں کو الگ نہیں کر سکتے, دونوں کو ٹرانسفارم نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بائی برتھ جیسا پیدا کیا ہے, آپ اس کو اگر چینج کریں گے, اس میں کوئی تبدیلی لانا چاہیں گے, تو یہی اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی ہے. اور آپ لوگ جانتے ہوں گے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ جو لوگ انہیں شیطان بہکائیں گا ایسے لوگوں کو, اور وہ کیا کریں گے کہ شیطان کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے. اور آپ خود مجھے بتائیے کہ آج یہ جتنے بھی جو ٹرانسجینڈر یعنی ایل جی بی ٹی کیو والا جو معاملہ ہے, یہ سب کس پر بیسڈ ہے اور یہ کس کی چال ہے, کس کا دھوکا ہے, اور آج کیسے یعنی بہت سارے ویسٹرن کنٹریز میں بچوں کو اکسایا جا رہا ہے کہ تمہارا دل چاہ رہا ہے لڑکا بنے کو تم لڑکا بن جاؤ اگر تم لڑکی ہی کیوں نہ ہو, اگر تمہارا دل چاہ رہا ہے لڑکی بننے کو تو تم لڑکی بن جاؤ چاہے تم لڑکا ہی کیوں نہ ہو. تو آپ بتائیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہے؟ ابھی تو وہ لوگ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی جینڈر ہی اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ پیدا نہیں کیا, انسان کے اس پر ڈیپینڈ ہے, اس کو جو چاہا بنا دیا گیا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ پھر وہ جو ساری چیزیں آج لائی جا رہی ہیں اس کے فیور میں, کس کے فیور میں, کہ تم چاہے تو اپنی مرضی سے اپنا جینڈر ٹرانسفر کر سکتے ہو یا اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر سکتے ہو یا کسی اور چیز میں تم ٹرانسمٹ ہو سکتے ہو. تو آپ بتائیں کہ یہ سب کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بارہا یہ بات نہیں ارشاد فرمائی من ذکرین او انثا, اور نساء کے لیے الگ لفظ آیا ہے اور رجل کے لیے الگ لفظ آیا ہے؟ تو حالانکہ آج پورا ان کا زور اس بات پر ہے کہ وہ یہ ثابت کر دیں کہ کوئی جینڈر ہی نہیں ہے. ایون کہتے کہ قرآن میں بھی کوئی جینڈر نہیں ہے, بس آدم کی اولاد کہا گیا. نعوذ باللہ, نے اپنی طور سے قرآن کا غلط انٹرپریٹیشن پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ اپنی بات کو صحیح منوا سکیں اور صحیح کہلوا سکیں. تو آپ مجھے بتائیے قرآن ہمیں کیا کانسیپٹ دیتا ہے عورت اور مرد کے بارے میں, کہ اللہ تعالیٰ نے بائی برتھ بایولوجیکلی عورت اور مرد کو الگ الگ بنایا ہے, ہے نا؟ دونوں کے جو فزیکل اپیرنس ہے وہ سب الگ ہے, دونوں کی یعنی جو جسمانی ساخت ہے اور دونوں سے جو کام لینا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ بھی الگ ہے. ٹھیک ہے, جو مرد اور عورت کے نطفے سے مل کر ہی بچے پیدا ہو سکتے ہیں یا ہوتے ہیں, جسے نسل انسانی کی بقا ہے اور وہ ذریعہ نکاح ہوگا, اور ایک مرد اور ایک عورت کا نکاح ہو تو ہی بچے پیدا ہو سکتے ہیں اور یہی نسل انسانی کی بقا ہے. تو اب ایل جی بی ٹی کیو میں چاہے وہ جتنا بھی کچھ اور طریقے پیش کر رہے ہوں, یا پھر جو ہوموسیکشوالٹی کی جو بات ہوتی ہے یا ہو رہی ہے, یا سیم سیکس میں جو آج کل ان لوگوں نے جو اس کی بات کی ہے, شادی کی بات کی ہے اور اس کو بھی جائز قرار دیا ہے, کیا اس سے نسل انسانی کی بقا ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیں, کیا جو نسل ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے اگر دو مرد ساتھ میں رہ رہے ہوں یا دو عورتیں ساتھ رہ رہی ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں اتنا واضح بتا دیا کہ جو عمل قوم لوط تھا اللہ تعالیٰ کو اس قدر اللہ تعالیٰ ان پر غصہ ہوا, اس قدر غضبناک ہوا اللہ تعالیٰ قوم لوط پر کہ اللہ تعالیٰ نے کئی عذابوں کو جمع کر دیا ان کے اوپر. تو وہی چیز آج دہرائی جائے گی. تو کیا یہ کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا نہیں ہوا؟ تو ابلیس نے دعویٰ کیا تھا نا کہ وہ انسانوں کو بہکائے گا. وہ کیا کرے گا؟ اس نے کہا تھا قرآن میں کہ وَلَأُدِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلَقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. کہ اس نے کہا تھا کہ میں انہیں گمراہ کر کے چھوڑوں گا, انہیں آرزوں میں مبتلا کروں گا, انہیں حکم دوں گا کہ وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان کاٹیں گے, اور انہیں حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت میں تبدیلی کر ڈالیں گے. اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا اس نے صریح نقصان اٹھایا. شیطان ان سے وعدہ کرتا اور امیدیں دلاتا ہے, اور جو وعدے بھی شیطان انہیں دیتا ہے وہ فریب کے سوا دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہوتے. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے نجات کی وہ کوئی صورت نہ پائیں گے. سوچ لیجیے ذرا کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں ایک نصیبہ مفرودہ, میں ایک مخصوص حصہ لے کر رہوں گا. جو ابلیس نے جو وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا, اور اس نے وہ حصہ لے کر رہا آج لوگوں سے, اور اس نے کیسے فریب میں آرزوؤں میں آج ہم کو مبتلا کر دیا ہے. جھوٹی آرزوئیں دلاتا ہے, شرک کرنے پر اکساتا ہے, الگ الگ طریقے بتاتا ہے انسانوں کو, اور انسان کی تخلیق میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کی ہے اس میں تبدیلی کرتا ہے. تو شیطان انسان کو کئی طریقے سے بہکاتا ہے. شکل و صورت میں تبدیلی, یعنی اس میں شکل و صورت میں تبدیلی یہ کہ مرد ایسی شکل و صورت بنائے کہ وہ عورت معلوم ہونے لگے, یا عورت ایسی اپنے آپ کو سامنے سے اس کا حلیہ بنائے کہ وہ مرد معلوم ہونے لگے, یا کچھ اور بہروپ دھار کر یعنی کچھ اور حلیہ اپنا کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے, یا شکل و صورت میں اپنی مرضی کے مطابق ایسی کاٹ چھاٹ کرے جس سے وہ خوبصورت بن سکے. آپ دیکھیں کہ آج پلاسٹک سرجری کتنا, یعنی آئے دن یہ سننے میں آ رہا ہے کہ کسی نے اپنی ناک موٹی کرا لی, کسی نے ناک چھوٹی کرا لی, کسی نے ناک اپنی پتلی کرا لی, کسی نے گالوں پر سے گوشت نکلوا لی. یعنی اتنے ذرا ذرا سے کام, اس کو کیا کہا جا رہا ہے, ایک اسپیشل ٹرم دی جا رہی ہے نا اس کو, کوسمو کے نام سے کچھ ٹرم دی جا رہی ہے, مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہی ہے. عام لفظوں میں پلاسٹک سرجری جو بہت ویل نون ہے, یہ بات آپ سمجھ رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے تو ایک مرد اور ایک عورت ہی پیدا کیے تھے, اور ان مرد اور عورت کا جو جائز رشتہ نکاح کے ذریعے قرار دیا تھا, اور اسی جائز صورت سے ہی نسل انسانی کی بقا ہے, یعنی نسل انسانی آگے چل سکتی ہے, بڑھ سکتی ہے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ شیطان نے کس طرح سے بہکایا, اور کیسے یعنی یہ جو LGBTQ والا معاملہ ہے اس کو کتنا زیادہ اس کو, یعنی آج سے آپ 10 سال پہلے کا سوچ لیجیے, آج سے 10 سال پہلے تقریباً کنٹریز میں جو سیم سیکس میرج ہے وہ ممنوع تھی, لیکن ابھی کہا جاتا ہے کہ تقریباً 47 کنٹریز ہے جنہوں نے سیم سیکس میرجز کو الاؤ کر دیا ہے. اب بتائیں اس سے کتنی گندگی, کتنی خرابی, کتنی فحاشی پھیلیں گی. اور بچپن سے بچوں کو یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ اچھا تمہارے ایک جیسے دو مدر ہو سکتے ہیں, یعنی فادر بھی تمہارے, سوری نہیں پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں, یعنی فادر کی طرح ہی تمہارے مدر بھی ہو سکتے ہیں. لا حول ولا قوۃ الا باللہ, استغفر اللہ. یعنی اتنا دل ڈرتا ہے, بولنے سے دل ڈر رہا ہے اور زبان کانپ رہی ہے. تو اب سوچیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کو انسان سوچتا نہیں ہے کہ اس کا عذاب اگر آ لے انسان کو تو کیا حال ہوگا اس کا, کیا وہ ٹھہر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ تو من ذکرین او انثی, یعنی مرد اور عورت, اللہ تعالیٰ نے دو جینڈر پیدا کیے اور آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے, آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں کر سکتے. تو یہ جو مرد اور عورت, یہ دونوں ایک نو سے ایک ہی آدم کی اولاد ہی ہیں, لہٰذا نیک اعمال کا جس کا پلڑا بھاری ہوگا چاہے وہ مرد ہو یا عورت, اس کو زیادہ اجر ملے گا. یہاں پر یہ یعنی کوئی جو دنیا والوں نے جو مرد کو سپیریئر ثابت کیا ہے, اصل میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک درجہ زیادہ دیا ہے تو وہ اس بنا پر دیا کیونکہ وہ گھر کی کفالت کرتا ہے, اس کے اوپر جو دوسری ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا ہے, اور عورت کو اس ذمہ داری سے بری کیا ہے کمانے سے اور باہر کے کاموں سے, مشکل کاموں سے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کو نگران بنایا ہے, نہ کہ سپیریئر بنایا ہے, निगरान में और सुपेरियर होने में बहुत फर्क है असल में। हाँ, हमारी दुनिया के लोगों ने मर्द को एक अलग वो दे दी कि अच्छा मर्द जो चाहे करे, जुल्म भी करता रहे तो कोई बात नहीं, और औरत बेचारी हमेशा दबती रहे। इस्लाम ये कॉन्सेप्ट हरगिज नहीं देता है। और इवन अगर मर्द कम है नेकियों में और औरत ज्यादा है, तो औरत उससे ज्यादा ऊंचा दर्जा पाएगी, मर्द से ज्यादा ऊंचा दर्जा पाएगी अगर वो नेकी में आगे है। तो जजाए आमाल या सजाए आमाल के लिहाज से दोनों में कोई फर्क नहीं है। इस दुनिया में जो मर्द को बीवी पर थोड़ा सा एक निगरानकारी का हक हासिल है, उसकी वजूहात हैं। एक तो इन पूरी फैमिली, पूरे खानदान का वो जो पूरा निजाम चलाना है, वो एक सरबरा ही चला सकता है। एक सरबरा होगा तो ही ये निजाम बरकरार रह सकता है। तो मर्द चूंकि कुव्वत के लिहाज से और नफसानी एतबार से, हर एतबार से देखा जाए, तो एक तरह से अल्लाह ताला ने मर्द के अंदर वो चीजें रख दी हैं कि वो जल्दी जज्बाती नहीं हो जाता, जल्दी रोता नहीं है। वो आप देखें जो बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं वो कौन करते हैं, जाहिर सी बात है बड़े सर्जन ज्यादातर मर्द ही होते हैं। ठीक है, औरत भी कर सकती है, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं कर सकती, लेकिन जो कुव्वत के लिहाज से मर्द मजबूत है, और अल्लाह ताला ने औरत को नाजुक अंदाम पैदा किया है, अल्लाह ताला ने उसके अंदर नाजुकी रख दी है, जज्बात और एहसासात रख दिए हैं, और उसको दूसरी जिम्मेदारियां दी हैं। तो इसी बिना पर एक तो वो नान नफका खर्च करता है मर्द, लिहाजा उसको अल्लाह ताला ने निगरानकार बनाया, कवाम बनाया, और दूसरा अल्लाह ताला ने जिस्मानी तौर पर उसको मजबूत बनाया, मजबूत आजादी है। तो ये सिर्फ घर की हद तक मामला है कि घर की हद तक मर्द निगरानकार है, कवाम है, लेकिन बाहर और या बाकी दूसरे तमाम मामले में अगर हम देखते हैं तो औरत और मर्द उस लिहाज से बिल्कुल बराबर हैं जजा और सजा के एतबार से। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल्लाह ताला ने एक मर्द और औरत की शक्ल में तुमको पैदा किया, और अल्लाह ताला किसी के अजर जाय नहीं करेगा। लिहाजा आप बताइए, साबित हुआ नहीं हुआ कि मर्द और औरत दो अलग अलग जेंडर है? क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि दोनों मर्द और औरत दोनों एक ही है? कोई कह सकता है, कोई दावा कर सकता है? नहीं कर सकता। और जो बाय बर्थ जैसे पैदा हुआ है, क्या उसको आप चेंज कर सकते हैं? जैसे कुछ सुनने को मिला था अभी कुछ अरसा पहले अखबारात में ये बात आई थी कि दोनों ट्रांसजेंडर थे, और इत्तेफाक से यानी जो मर्द बना हुआ था और जो औरत बनी हुई थी, पहले वो मर्द था और पहले ये औरत थी, तो प्रेगनेंसी उल्टा हस्बैंड को हो गई। फिर अब आप बताइए, तो आप जब अल्लाह ताला की तख्लीक में तब्दीली करेंगे तो फिर तो नुकसान तो होगा ही उसका, और कहां तक तब्दीली करेंगे, क्या क्या करेंगे, क्या क्या चेंजेस करेंगे? तो अल्लाह ताला इंसानों के हालों पर रहम फरमाए। तो दूसरी बात जो यहां बताई गई कि अल्लाह ताला फरमा रहे कि जो मेरे रास्ते में घरों से निकाले गए, या जिन्होंने हिजरत की, या जो अल्लाह के रास्ते में तकलीफ दिए गए, या तो मारे गए या कत्ल किए गए, तो मैं लउकफ्फिरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम, अलबत्ता मैं जरूर दूर कर दूंगा उनसे उनकी बुराइयां, वला उदखिलन्नहुम, और मैं जरूर उनको दाखिल करूंगा जन्नत में, ऐसी जन्नत में जिसके नीचे नहरें बहती हैं, और ये सवाबन मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से उनका बदला है, जजा है, और अल्लाह ताला से बढ़कर जजा कौन दे सकता है? सुभान अल्लाह, वाकई में आप देखिए किसी के अख्तियार में नहीं है जजा और सजा देना सिवाय अल्लाह सुभान ताला की। और अल्लाह ताला हमें क्या फरमा रहे हैं, हमको एक उम्मीद दिलाई जा रही है कि अल्लाह के रास्ते में जो तकलीफें आती हैं, जैसे आज आप देख रहे हैं कि या तो पहले जो असहाबुल उखदूद थे, या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही जो साबिकून अल्लवलून थे मक्की दौर में, जो उनके ऊपर जुल्म किया गया, उन्हें सताया गया, या आज दुनिया में जहां कहीं पर भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, किस बिना पर, किस वजह से आज मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है? क्यों? क्योंकि वो कलमा गो हैं, वो अल्लाह का नाम लेने वाले हैं, एक अल्लाह को मानते हैं, सिर्फ इसी बिना पर तो जुल्म हो रहा है ना आज मुसलमानों पर, इसी बिना पर तो आज वो सताए जा रहे हैं जगह जगह, हर जगह, दुनिया के हर हिस्से में। तो क्या अल्लाह ताला ऐसे लोगों का अजर जाया कर देगा कि अल्लाह ताला उनको उनका कोई बदला नहीं देगा? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला तो इंसाफ पसंद है, अगर अल्लाह के रास्ते में जरा सी मामूली तकलीफ भी पहुंचती है तो अल्लाह ताला उसका बहुत बड़ा चढ़ाकर अजर देता है। ये जो फी सबीलिल्लाह का जो जब लफ्ज आ जाता है ना, तो यकीन जानिए कि आपकी छोटी सी तकलीफ भी अल्लाह के रास्ते में अल्लाह ताला को अजर देने में, देने के लिए उसको कई गुना बढ़ा चढ़ा देती है, अल्लाह ताला की तरफ से वो नेकी का अजर कई गुना बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आप अल्लाह के रास्ते में तकलीफ उठा रहे हैं, आपका कोई जाती मफाद उससे वाबस्ता नहीं है, कोई फायदा आपका उससे वाबस्ता नहीं है, लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला के रास्ते में जो भी तकलीफ उठाएंगे, बहसियत एक मुसलमान के, बहसियत एक यानी इस्लाम लाने की वजह से जो भी अल्लाह के रास्ते में तकलीफ आएगी, तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि उसके बदले में अल्लाह ताला बेपनाह अजर से नवाजेगा, और इवन जो गुनाह है, जो बुराइयां हैं, वो भी दूर फरमा देगा। कितनी बड़ी बात है ना, कितना बड़ा अजर है। यही बात तो सहाबा को समझ आ गई थी असल में, جب ان کو یہ بات سمجھ آ گئی, آپ دیکھیں کیسے انہوں نے کوئی تکلیف پر اف تک نہ کیا, خوشی خوشی ہر ظلم ہر ستم برداشت کرتے رہے, اپنا مال اللہ کے راستے میں دیتے رہے, اللہ کے راستے میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے, اسلام کی سربلندی کے لیے میدان جہاد میں نکلتے رہے اور اپنی جان سپرد کرتے رہے, اور سب کچھ دے کر بھی ان کو لگتا تھا کہ ہم نے کچھ نہ کیا. جب ہم انس بن نظر کا پڑھتے ہیں کہ میدان احد میں جب انہوں نے لوگوں کو دیکھا کہ کچھ لوگ مایوس ہو کر بیٹھ گئے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو افواہ اڑ گئی تھی کہ آپ شہید کر دیے گئے, غلط افواہ, تو کچھ لوگ بیٹھ گئے کہ اب رسول اکرم ہی نہ رہے تو ہم لڑ کر کیا کریں گے. تو آپ دیکھیں جو انس بن نظر جب انہوں نے دیکھا لوگوں کو کہ کیا ہوا تم کیوں بیٹھے ہو, تو کہا کہ اچھا رسول اللہ نہیں رہے تو ہم کیا کریں گے لڑ کر, تو کہا کہ پھر زندہ رہ کے کیا فائدہ, جس بات پر رسول اکرم نے جان دی تم بھی اسی پر جان دے دو. اور یہ کہہ کر میدان کی طرف نکل پڑے جہاد کی, جہاں پر گھمسان کا رن پڑا تھا, اور بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے, اور کہتے ہوئے گئے کہ مجھے احد پہاڑ کے پرے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ, یہ تھا ان کا یقین اور ایمان کہ اللہ کے راستے میں اگر کچھ تکلیف آتی ہے, ہاجروا واخرجوا واؤذوا وقاتلوا وقتلوا, تو یہ ساری تکلیفیں اللہ کے راستے میں مارا جانا یا مر جانا یا اللہ کے راستے میں تکلیف اٹھانا, اذیت سہنا, یہ سب ان کے راستے میں پھر کوئی ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنی تھی. یہ چیزیں جب عبداللہ بن جہش ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے, اور مکہ میں ان کا بہت بڑا گھر تھا بتایا جاتا ہے, تو ان کو مدینہ آنے کے بعد پتہ چلا کہ ابو سفیان نے ان کے گھر پر قبضہ کر لیا ہے. اب ظاہر سے میرے دل کو تھوڑا سا دھکا لگتا ہے نا, اب ہم خود سوچے کہ اگر ہمارا جو بھی گھر ہے وہاں پر ہندوستان میں, یا جہاں ہم رہتے ہیں پاکستان انڈیا جہاں بھی, یا جہاں جس کا گھر ہو, اگر اس پر کوئی آ کر تھرڈ پرسن قبضہ کر لے اور وہ ہماری محنت کی کمائی ہو, تو کتنا ہمارا دل دکھے گا نا, انہیں ہمیں چین نہیں آئے گا کسی پل کسی قرار. تو ایسے عبداللہ بن جہش آتے ہیں رسول اکرم کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور کہتے کہ یا رسول اللہ میرے گھر پر ابو سفیان نے قبضہ کر لیا ہے. رسول اکرم نے فرمایا کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں سے بہتر گھر عطا کر دے گا. ویسے ہی لوٹ گئے, یعنی کتنا یقین تھا ان کو, پکا یقین تھا کہ دنیا میں کوئی چیز جاتی ہے, اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف ملتی ہے, اوزو وہ ستائے گئے, اخرجو نکالے گئے اپنے گھروں سے, یا انہوں نے خود ہجرت کی, تو کوئی بات نہیں, اس کا جو بہترین صلہ ہے اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے کسی نے اللہ کی خاطر اپنی جان کی, اپنے مال کی, اپنی بہت ساری چیزوں کی قربانی دی, یا دکھ اٹھائے, یا تکلیف دیے گئے, چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں, اللہ تعالیٰ سب کے گناہ ان سے معاف فرما دے گا, ان کی تمام برائیوں کو ان سے دور فرما دے گا, ان کی قربانیوں کا بہترین صلہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بہتی ہوئی نہروں کی صورت میں عطا کرے گا. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. تو آپ دیکھیں اس میں صرف مردوں کا ذکر نہیں ہے, خواتین کا بھی ذکر ہے, کیونکہ اسلام کے راستے میں خواتین نے بھی اتنی ہی جدوجہد کی تھی. آپ جانتے ہیں کہ خواتین نے کیا کیا تھا, کیا وہ گھروں سے نکلی تھیں ہجرت کرنے کے لیے, کیا اللہ کے راستے میں ان کو تکلیف نہیں دی گئی؟ خواتین کو کیا نام ہم کو ملتے ہیں خواتین جن کو تکلیف دی گئی, کوئی بتا سکتا ہے؟ ام سلمہ ہی کی مثال لے لیجئے کہ اللہ کے راستے میں ان کو کتنی تکلیفوں سے گزرنا پڑا. جی ام سلمہ ہے, سمیہ ہے, بالکل. تو بہت ساری صحابیت کا ہم کو ذکر ملتا ہے جن کو اللہ کے راستے میں ستایا گیا اور ان کو تنے تنہا سفر کرنا پڑا. زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں, پھر رسول اکرم کی جو دو بیٹیاں تھیں جن کو ابو لہب نے طلاق دے دی تھی, زنیرہ ہیں, بہت ساری خواتین ہیں جنہوں نے اسلام کے راستے میں بہت تکلیف اٹھائی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ من ذکرین او انثی, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, میں کسی کے اجر کو ضائع نہیں کروں گا. سبحان اللہ, اس سے بڑھ کر اور کیا وعدہ چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں عبادت اور دعائیں طلب دونوں دعائیں قبول فرما لی, اور فرمایا کہ میں کسی کے اجر کو ضائع نہیں کروں گا, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, وہ پورا پورا اپنا بدلہ اجر پائیں گے. سبحان اللہ. تو جن لوگوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں, جن کو اذیتیں دی گئیں, جنہوں نے جہاد کیا, جو شہید کر دیے گئے اللہ کی خاطر, اپنے وطن کو, اپنے مال کو ان کو چھوڑنا پڑا, ایسی محبوب چیزوں کو ان کو چھوڑنا پڑا, تو اس کے بدلے ان کو کیا دیا جا رہا ہے؟ جنت دی جا رہی ہے, ان کے گناہ ان سے دور کیے جا رہے ہیں, ان کی برائیاں ان سے دور کی جا رہی ہیں. سبحان اللہ, یعنی تھوڑے سے عمل پر زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا. تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو بہترین ثواب ہے, ایسا ثواب جو کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہے, نہ کسی کان نے سنا ہے, اور نہ کسی بشر کے دل میں اس کے تصور کا گزر ہوا ہے. بس جو کوئی اس ثواب کو حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ کی اپنے استطاعت کے مطابق اطاعت کرے, اس کے تقرب کے ذریعے اس سے ہی ثواب طلب کرے, یعنی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہے. تو سبحان اللہ, بہت ہی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تو دعاؤں کو قبول فرماتا ہے, یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں, اور اجر زیادہ کس پر مل سکتا ہے؟ اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے پر. اور آپ دیکھیں, ٹھیک ہے آج وہ ہجرت, آج بھی بہت سارے لوگ ہجرت کریں, جیسے بہت جگہ لوگوں کو ستایا جا رہا ہے اسلام کی خاطر, تو ہجرت تو قیامت تک باقی رہے گی. اور جو لوگ شرک کو چھوڑ دیتے ہیں, برائیوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آتے ہیں, وہ بھی ایک قسم کی چھوٹی سی ہجرت ہوئی سمجھے, لیکن دار الشرک کو چھوڑ کر دار الاسلام کی طرف آنا یہ اصل ہجرت ہے, دار الایمان کی طرف آنا, اور اپنے سب چیزوں کو چھوڑ کر آنا. ظاہر سی بات ہے, جہاں آپ پہلے سے رہتے ہیں, آپ کے دوست احباب ہیں, آپ کے رشتے دار ہیں, آپ کے گھر ہیں, بزنس ہے, سب کچھ ہے, سب چھوڑ کر آنا پڑتا ہے. لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ پھر کیا فرما رہا ہے کہ گناہوں سے مغفرت, اور گناہوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا ان سے. سبحان اللہ. تو اللہ کے راستے میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں, لیکن اس کا جو آخری درجہ ہے کہ اللہ کے راستے میں مارے جانا, یعنی اپنی جان بھی دے دینا. آگے دیکھیں, لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار. لا يغرنك, نہ دھوکے میں ڈالے آپ کو, تقلب الذين, چلنا پھرنا ان لوگوں کا, کفر جنہوں نے کفر کیا, فی البلاد, شہروں میں, متاعن قلیل, یہ فائدہ ہے تھوڑا سا, ثم پھر, مأواہم, ٹھکانا ہے ان کا, جہنم, جہنم, و بئس المہاد, اور بہت برا ٹھکانا ہے, بچھانا ہے. لیکن الذین اتقوا, لیکن وہ لوگ جو ڈر گئے, یعنی تقوی اختیار کیا ربہم, اپنے رب سے, لہم, ان کے لیے ہے, جنات, باغات, تجری, چلتی ہیں, بہتی ہیں, من تحتیہا, ان کے نیچے سے, الانہار, نہریں, خالدین فیہا, رہیں گے وہ ان میں ہمیشہ, نزلن, بطور مہمان, یا بطور مہمان نوازی کے, من عند اللہ, اللہ کی طرف سے, وما عند اللہ, اور جو پاس ہے اللہ کے, خیر للابرار, بہتر ہے واسطے نیک لوگوں کے. سبحان اللہ, اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ تعالی کے پاس ہے, اللہ تعالی ہمیں وہ ملوائے انشاءاللہ, آمین. تو سبحان اللہ, اس آیت میں اہل ایمان کو اس بارے میں تسلی دی جا رہی ہے کہ کفار کو جو دنیا میں نعمتیں دی گئی ہیں تو وہ تو ایک متاع قلیل ہے. آج شہروں پر ان کا تصرف, ان کی مختلف قسم کی تجارتیں, ان کی گاڑیاں, ان کے گھر, ان کے پاس مختلف قسم کے جو آسائشوں کا سامان ہے, لذتیں ہیں, اقتدار کی مختلف صورتیں ہیں, تو بعض وقت ہو سکتا ہے ان کو دیکھ کر ہمارے دل میں احساس آئے, اہل ایمان کے دل میں یہ احساس پیدا کہ اچھا سب کچھ تو دنیا میں انہی کو مل رہا ہے. تو یہ دنیا میں لوگوں کا چلنا پھرنا ہمیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے, ہمیں کسی یعنی تنگ دلی میں مبتلا نہ کرے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تو لوگوں کو اتنا کچھ دے رکھا ہے جو کہ نان مسلمس ہیں, اللہ کا نام بھی نہیں لیتے ہیں, پھر بھی آج اچھی جابس ان کے پاس ہے, اچھی گاڑیاں ان کے پاس ہے, اچھے گھر ان کے پاس ہے, اقتدار ان کے پاس ہے, سپر پاور وہ لوگ ہیں. تو کیا یہ چیزیں بظاہر دیکھ کر ہم ان سے مرعوب ہو جائیں گے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دنیا میں لوگوں کا چلنا پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے, یہ تو متاع قلیل ہے, تھوڑے دن کا سامان ہے یہ, اس کے بعد تو ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. ہاں, لیکن جن لوگوں نے ایمان لا کر تقوی اختیار کیا, ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی جنت, ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جہاں نہریں بہتی ہوں گی. اب دیکھیں ہم لوگ آج کل کیوں اتنی خوبصورت مناظر کے پیچھے بھاگتے ہیں, جتنی سینریز ہیں آپ دیکھیں, جو پینٹنگز کی جاتی ہیں, جو بھی ڈرائنگ کی جاتی ہے, اس میں آپ کو ہمیشہ خوبصورت منظر میں یہ ضرور نظر آئے گا کہ ہر طرف گرینری ہے اور بیچ میں نہر بہ رہی ہو. یعنی انسان کو جو چیز سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے, خوبصورت لگتی ہے, وہ ہے پانی کا بہنا, چشموں کا جاری ہونا, جھرنوں کا بہنا, اور گارڈنز, گرین چیزیں, ہریالی ہر طرف. تو جنت کو ہمیشہ اسی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جو چیز ہماری نظروں کے سامنے ہے وہ کیا ہے, یہی سارے خوبصورت مناظر ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تقویٰ والے بندوں کے لیے تو ایسی خوبصورت جنتیں تیار کر رکھی ہیں جس کو کسی نے نہیں دیکھا. اور نزل من عند اللہ, یہ تو بہت ہی خوبصورت جملہ ہے. آپ سوچیں, یقین جانیے کہ یہ جملے پر ہم تو سب کچھ قربان کر سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی ان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی, آپ سوچ لیجئے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایسے بندوں کو سرو کرنے لگوائے اپنے فرشتوں سے, تو اس کی خوش قسمتی کا کیا ٹھکانا, کیسے خوبصورت جام ہوں گے, ساغر ہوں گے جو ان کے سامنے گردش کرائے جائیں گے, جو اس کو سرو کرنے والے ہوں گے وہ اتنے خوبصورت لڑکے ہوں گے گویا کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں. سبحان اللہ, کیسی مہمان نوازی ہوگی. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے, فیہا نزلا من عند اللہ, اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی. اور اللہ تعالی کے پاس جو کچھ ہے اپنے بندوں کے لیے, نیک بندوں کے لیے, ظاہر سی بات ہے وہ کسی کہیں ہو ہی نہیں سکتا کسی بادشاہ کے پاس بھی. تو دنیا میں جو لوگوں کو دیا جا رہا ہے یہ تو بہت ہی متاع قلیل ہے, تھوڑا سا فائدہ وہ اس سے اٹھائیں گے لیکن اس کی وجہ سے وہ بہت طویل عذاب بھگتیں گے. یہ کافروں کی بلندی حالت یا ان کا بڑی بڑی عمارتیں بنانا, یہ دنیا میں ان کی ترقی یا ان دنیا میں ان کی عزت یا دنیا میں ان کے پاس نعمتوں سے مالا مال ہونا, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں جو سامان تیار کر رکھا ہے وہ سب سے بہترین ہے الحمدللہ. اگر دنیا میں مومن بندوں کو تکلیف اٹھانا بھی پڑ رہی تو آپ دیکھیں یہ تو تھوڑے دن کی تکلیف ہے نا, دنیا کی تکلیف. اس کے بعد کیا ہوگا, ہمیشہ جو ابد الآباد والی زندگی ہوگی وہاں پر تو سلامتی ہی سلامتی ہوں گی, نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی, کوئی قسم کی مشقت, کوئی تکلیف, کوئی غم, کوئی حزن و ملال نہیں ہوگا وہاں پر. اللہ تعالیٰ بار بار جنت کی نعمتوں میں سے بتاتے ہیں کہ نہ وہ وہاں کوئی لغو بات سنیں گے, نہ ہی وہاں پر ان کو کوئی حزن و ملال ہوگا, غمگین بھی نہیں ہوگی ایون وہ لوگ. سبحان اللہ, تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو وہاں پر ہمیشہ کی سلامتی والی زندگی ہے, کوئی قدورتی نہیں ہوگی دلوں میں, کوئی کینہ نہیں ہوگا, نعمتیں ہوں گی, سلامتی ہوگی, مسرت اور خوشی ہوگی, تر و تازگی ہوگی. تو یہ دنیا میں جو محنت کی تھی, آج جو جد و جہد کی تھی, اس کے بدلے میں یہ سب کچھ مل رہا ہے. وما عند اللہ خیر للابرار, تو ابرار وہ لوگ ہیں جو جن کے دل پاک ہوتے ہیں, جو اطاعت گزار ہوتے ہیں, جن کے اقوال اور افعال میں کوئی فرق نہیں ہوتا, یعنی وہ ہر طرح سے نیکی کے کام کرتے ہیں, یعنی بس بھلائی بھلائی کرتے. ابرار مطلب نیکی, ابرار بر کی جمع ہے اور بر گھنے جنگل کو کہتے ہیں, مطلب ایسے لوگ جو کہ نیکیوں میں بہت زیادہ آگے بڑھ گئے ہوں, بس ہر وقت نیکیاں ہی نیکیاں کرتے رہتے ہوں, دوسرے لوگوں کے لیے بھی خیر خواہی اور بھلائی رکھتے ہوں اور خود کے لیے بھی نیک کام کرتے جاتے ہیں تاکہ ان کو اس کا اچھا اجر ملے. تو بر سے ابرار بنا ہے, تو بہت ہی نیکوکار لوگ جو نیکیوں میں ہمیشہ آگے ہوں, جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں, تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مہربانی فرمائے گا, عنایتوں سے نوازے گا, ان کو اجر عظیم سے نوازے گا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے عطا ہوگی, بخشش ہوگی, دائمی فوز و فلاح ہوگی. سبحان اللہ, ہمیشہ کی کامیابی, اس سے بڑھ کر ہم کو اور کیا چاہیے بتائیے. تو دنیا میں آج غیر مسلموں کے پاس جو نعمتیں ہیں اصل میں وہ کوئی کام کی نہیں ہیں, بیکار ہیں وہ نعمتیں ساری, اس کا کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ تھوڑے دن اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور پھر وہ ختم ہو جائے گی, لیکن اس کے بدلے ان کو پھر جہنم کا عذاب جھیلنا پڑے گا. لیکن مومنوں کے لیے, تقوی والوں کے لیے پھر کیا ہوگا, یہاں دنیا میں تھوڑی سی مشقت ہوگی لیکن ہمیشہ کی فرحت ہوگی آخرت میں, ہمیشہ کے لیے نعمتیں ہوں گی. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ آخرت کی دائمی نعمتوں سے نوازے اور ہم سے راضی ہو اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم, عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى, بعضكم من بعض, فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله, والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد, متاع قليل ثم مأواهم جهنم, ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار.